کی بلی کا بیان کب تک چلے گا؟ نیچے ہے کہ اوپر ہے؟ نیچے ہے کہ اوپر ہے؟ نیچے ہے تو اس کو ایسے اوپر گردن سے پکڑ کے نرمی سے اگر ہو سکے باہر ڈال دو، ورنہ اس کا بیان بھی چلتا رہے گا ساتھ ساتھ آرام کے ساتھ. تو بچہ ہے گم ہو گیا. اوپر کہیں ایک ہی کونا ہے نا، وہ اعلان کرنا بھول جاتے ہیں. کل اگر وہاں اعلان کر دیا کرے نا تو آسانی ہو جائے، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ وقت تبدیل ہو گیا. ارے اتنا اندھیرا نہیں کرو بابا، مارو نہیں اس کو. اچھا چلا ہوئی بیٹری سے چل رہی تمہاری بیٹری سے.
سیدی و سندی محبوبی محبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ محمد رفیع اقدس صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہ اشعار ہیں، اور ان اشعار کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. میرے شیخ، میرے مرشد حضرت والا حضرت صوفی محمد ممتاز احمد صاحب دامت برکات مالیہ کے حکم سے، جو الحمدللہ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں. اور ان اشعار کا عنوان ہے معراج عشق. رہوں روز شب گرچہ باغ ارم میں، وہ دونوں جہاں دے عموم کرم میں. رہوں روز شب گرچہ باغ ارم میں، وہ دونوں جہاں دے عموم کرم میں. کروں عیش دو ہر طرح کی نعم میں، اچاہت اپنی میں ہو ہر قدم میں. میرے دل میں تیرا اگر دم نہیں ہے، تو یہ ساری راحت کا مجسم نہیں ہے.
اس شعر میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی تمام عیش و عشرت اور دولت اور سلطنت سب کچھ بھی حاصل ہو، اللہ تعالیٰ سب چیزیں عطا فرمائے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کا غم نہ ہو تو یہ ساری نعمتیں زہر سے کم نہیں. اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ کی محبت سے جو دل ہاری ہو، لاکھوں سلطنت کے باوجود محروم ہے.
میرے دل میں تیرا اگر غم نہیں ہے، تو یہ ساری راحت کا مجسم نہیں ہے. بہت خوش نما ہے یہ بنگلے تمہارے، بہت خوش نما ہے یہ بنگلے تمہارے، یہ کملوں کی دل مٹھی رنگی نظارے، یہ کملوں کی دل مٹھی رنگی نظارے. ارے جی رہے ہو یہ کس کے سارے، ارے جی رہے کس کے سہارے، تو مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے، تو مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے. اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے، یہ ننگ ہی راہ گلستان نہیں ہے.
سنگیت سے گا سے گا پا نکالو، ننگے خزاں،
یہ ننگے خزاں ہے گلستان نہیں ہے۔
ہمارے حضرت والا رحم اللہ کے یہ اشعار تقریباً 17 برس کی عمر میں ہوئے، جب ہمارے حضرت والا 17 برس کے تھے، اور اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں اپنی زندگی فدا کر رہے تھے۔ 17 برس کی عمر وہ ہوتی ہے جس میں خواہشات کا سیلاب ہوتا ہے، امنگیں ہوتی ہیں اور خواہشات ہوتی ہیں، وہ عمر ہے۔ لیکن وہ عمر میں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے والا کو کیسی سمجھداری اور عقل مندی عطا فرمائی تھی کہ یہ سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں، اگرچہ یہ چیزیں ہاتھ میں ہوں تو کوئی منع نہیں، لیکن اسے دل نہیں لگانا چاہیے، اپنا مقصود یاد رکھنا چاہیے، ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے اور یہ سب فنا ہونے والا ہے، تو دل ہمیشہ اللہ سے لگانا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔
اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے، یہ ننگے حجاہ گلستان نہیں ہے،
اگر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہے تو یہ اللہ کے قرب کی بہار حاصل نہیں ہے، تو یہ ننگے خزاں ہیں، یعنی خزاں کو بھی شرما دے۔ خزاں ایک ایسا موسم ہوتا ہے جس میں خشکی اور سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، باغ اجڑ جاتے ہیں، سبزہ اجڑ جاتا ہے، تو کتنا برا معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ بری زندگی ہے، یعنی اس کا دل اجاڑ ہے، اس کی زندگی اجاڑ ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے قرب کی بہار نہیں۔
تم ہی سے ہے جنت بھی جنت ہماری، تم ہی سے ہے جنت بھی جنت ہماری، نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں ناری، نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں ناری، محبت کے دل پر لگے جلب کاری، محبت کے دل پر لگے جلب کاری، میری کامیابی کیا جائے باری، میری جا کا کوئی سہارا نہیں ہے، بجز تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے، میری جا کا کوئی سہارا نہیں ہے، بجز تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے، یہ عشق میں انتہا کس بشر کا، یہ عشق میں انتہا کس بشر کا، بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا، ادھر سے ہے جاج پر وہ جگر کا، ادھر سے ہے جاز قلب و جگر کا، اسر سے ہے جاز تسلیم سر کا۔
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی تعریف میں بیان فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب نظر آیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، اور اس دور میں ایسے خواب کی کوئی اعتبار نہیں ہے، شریعت نے ہماری منع ہے، اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی منظور نہیں تھی، امتحان منظور تھا، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ، خلیل مانے اللہ کا گہرا دوست، ایسی گہری دوستی تھی، ایسی اللہ تعالیٰ کا قرب اور ایسا تعلق تھا کہ جب خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے سے پوچھا کہ تمہاری اس خواب کے بارے میں کیا رائے ہے، میں نے یہ خواب دیکھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا عرض کیا کہ افعل ما تؤمر، کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ آپ پر گزریے، انشاءاللہ تعالی آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب و جگر کا یہ امتحان تھا کہ اپنے بیٹے پر چھری چلاؤ، اور اسماعیل علیہ السلام تسلیم سر کیے کہ جو اللہ کا حکم، میں اللہ کے حکم پر اپنی جان بھی دینے کو خوشی خوشی تیار ہوں، خوشی کو آگ لگا دی، خوشی خوشی ہم نے. تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے محبوب ہیں، ایسے محبوب ہیں، ایسے محبوب ہیں کہ ان کے حکم پر جان دینا، جان لینا سب گوارا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لٹایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا چہرہ زمین کی طرف کر دیا تاکہ کہیں میرے بیٹے کی شکل دیکھ کر مجھے ان پر محبت نہ آ جائے اور میں اللہ کا حکم پورا نہ کر سکوں. اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ صرف امتحان لینا تھا، قربانی مقصود نہیں تھی، ذبح کرنا مقصود نہیں تھا، جو کہ جائز بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کے لیے تو سب قادر، اللہ کا حکم ہے تو سب چیز جائز ہے، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈا بھیج دیا، اس مینڈے پر چھری چلا دیا آپ نے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ سلامت رہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری عطا فرمائی، تب سب تب تک کیا آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا. ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ اتنے پیارے ہیں کہ ان پر اگر 100 جان سے بھی ہم فدا ہو جائیں تو بھی کم ہے دوستوں. اللہ تعالیٰ ہم سے جان نہیں مانگتے. اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے، ان کو تجھ سے خون ارما چاہیے. اپنی ناجائز آرزوؤں کا خون کر لو بس، اللہ کو ناراض نہ کرو، گناہ نہ کرو، بس اللہ کے ولی بن جاؤ گے، خلیل اللہ بن جاؤ گے، اللہ کی پیاری دوستی حاصل ہو جائے
گی. یہ عشق میں امتحان کس بشر کا، بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا. ادھر سے ہے جاز قلب و جگر کا،
کدھر مانے باپ، کدھر مانے باپ، پسر مانے بیٹا.
پسر سے ہے جاز تسلیم سر کا، تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے، تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے.
کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر لو، اور یہ محبت اہل محبت کے صحبت سے حاصل ہوتی ہے، اہل محبت سے تعلق سے حاصل ہوتی ہے. محبت اطاعت کو آسان بنا دیتی ہے. جب اللہ کی محبت آ جائے گی تو پھر اللہ کی نافرمانی کرنے کا خود ہی دل نہیں کرے گا، نفرت ہوگی اللہ کی نافرمانی سے. اس لیے اللہ کی محبت حاصل کرنی چاہیے.
بہت سے سلات ہوئے گھر سے بے گھر، بہت سے سلات ہوئے گھر سے بے گھر.
سلاطین، سلاطین سلطان کی جمع، یعنی بادشاہ، بہت سے بادشاہ اللہ کی محبت میں گھر سے بے گھر ہو گئے. اللہ کی محبت کا ایسا غلبہ ان پر ہو گیا کہ وہ گھر سے گھر چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے اللہ کو یاد کرنے. لیکن یہ ہماری شریعت میں یہ منع ہے، رہبانیت منع ہے. غلبہ ہو جانا اور ہے اور وجوب ہونا اور ہے. غلبہ ہو جاتا ہے بعض اوقات بزرگوں کو غلبہ ہو گیا، لیکن یہ قابل تقلید نہیں ہے کہ ہر کوئی جنگل میں چلا جائے، بلکہ اسی زمانے میں، اسی ماحول میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں رہتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے. ہاں،
بہت سے سلاتے ہوئے گھر سے بے گھر، دلوں میں جب ان کے گیا عشق نے گھر، مزہ ان کو آیا جو اس سنگ دل پر، تو پایا فقیری کو شاہی سے بہتر، وہ دل جس میں جلوہ تمہارا نہیں ہے، وہ دل سب کا ہو پر تمہارا نہیں ہے, وہ دل جس میں جلوہ تمہارا نہیں ہے, وہ دل سب کا ہو پر تمہارا نہیں ہے.
حضرت والا رحم اللہ فرماتے تھے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی اللہ والے نے فقیری چھوڑ کر بادشاہت دے لی ہو, یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کو چھوڑ دیا اور دنیا داری اختیار کر لی. ایسا ضرور ہوا ہے کہ بہت سے بادشاہ اللہ کی محبت میں انہوں نے اپنی بادشاہت چھوڑ دی, لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی اللہ والے نے اللہ کی محبت چھوڑ کر دنیا داری اختیار کر لی. اور فرمایا کہ اللہ کی محبت کا نشہ آ جاتا ہے تو وہ تلواروں سے بھی نہیں اترتا, تلواروں سے بھی نہیں اترتا اللہ کی محبت کا نشہ.
کبھی تو بہا ہو بڑا رو رہا ہوں, کبھی تو بہا ہو بڑا رو رہا ہوں, کبھی دل ہی دل میں نہارو رہا ہوں, کبھی ایک حلش سے محض پا رہا ہوں, کبھی خون آنکھوں سے برسا رہا ہوں, تیرے غم کا جو ہائے مارا نہیں ہے, کسی کا وہ ہو پر تمہارا نہیں ہے, تیرے غم کا جو ہائے مارا نہیں ہے, کسی کا وہ ہو پر تمہارا نہیں ہے. جگہ ہے وہی ساری دنیا میں خوش تر, جگہ ہے وہی ساری دنیا میں خوش تر, جہاں آپ کے دل پہ ہوگا میرا سر, نہ ہرگز میرا سر ہو اور گرتا دل, یہی شب روز فریاد اختر, جو چاہے آپ کا بس وہی ہے ہمارا. جو ہے آپ کا بس وہی ہے ہمارا, ہمارا نہیں جو نہیں ہے تمہارا, جو ہے آپ کا بس وہی ہے ہمارا, ہمارا نہیں جو نہیں ہے تمہارا. رہوں روز شب گرچہ باغ ارم میں, وہ دونوں جہاں گے عمومی کرم میں, کروں عیش وہ ہر طرف نیم میں, عطا حق اپنی مہو ہر قدم میں.
پورا پورا سو ایک شعر ہو سو.
میرے دل میں تیرا دلدم نہیں ہے, تو یہ ساری رات کا مجسم نہیں ہے.
ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی محبت عطا کرتا ہے. ادعو و نصلی و نصلی مولا رسول النبی الکریم, اما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم, صدق الله مولانا العظيم. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, ظنوا بالمؤمنين خيرا, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیزو, سامعین و سامعات، ایک بہت خبیث مرض کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں تنبیہ فرمائی ہے مسلمانوں کو، مسلمانوں کو یعنی ہم کو. ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیان سنتے ہیں اور دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اوروں کے لیے ہے. نہیں میرے دوستو، جس اچھے خلق کا بیان ہو ہمیشہ اپنے اندر ٹٹولنا چاہیے کہ یہ اچھی عادت ہمارے اندر ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو اس کو حاصل کرنا چاہیے، اور اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جو بھی اچھی بات، جو بھی اچھائی ہم کو پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ، کہ جو کچھ بھلائی تم کو پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، تو شکر کرنا چاہیے. اور اگر نہیں ہے یا کمزوری ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے. اسی طرح جو عیب بیان کیا جائے، بیان کرنے والے کے لیے بھی یہی نصیحت ہے کہ اپنی اصلاح کی نیت سے بیان کریں، تو اس سے بیان کرنے والے کو نفع ہوتا ہے. اگر وہ عیب ہوتا ہے اس کی اصلاح ہوتی ہے، اور اگر اصلاح ہو چکی ہوتی ہے تب بھی اس میں ترقی ہوتی ہے. تو اپنے اندر ٹٹولنا چاہیے. بعض حضرات کو میں نے دیکھا ہے کہ کوئی عیب بیان کیا جائے تو ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کون اس عیب میں مبتلا ہے. معلوم ہوا یہ اس کے دل کے اندر عیب جوئی کا مرض ہے، لوگوں کے عیب تلاش کرنا، یہ بھی بہت بڑا مرض ہے. خیر، اس وقت جو نیت ہے میری اور جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خبیث اور خطرناک مرض، جس سے گھر کا، معاشرے کا، دنیا کا فساد درہم برہم، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، اور دنیا میں فساد پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، گھروں کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا، نااتفاقی، ناساخی پیدا ہوتی ہے. اس مرض کی طرف اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے ایمان والوں کو کہ اے ایمان والوں، بہت سے گمانوں سے بچا کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. یعنی بدگمانی سے منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے. بدگمانی کیا ہے؟ کہ کسی کی طرف سے اپنے معاملے میں بدخواہی کی امید رکھنا یا بدخواہی کا خیال کرنا قوی گمان سے، قوی دلیل سے. جو بات دلیل سے ثابت نہ ہو تو اس کے متعلق اپنے متعلق بدخواہی کی امید رکھنا، اس سے توقع رکھنا کہ وہ ہمارے ساتھ اس نے بدخواہی کی ہے یا ہمارا برا چاہتا ہے، یا جیسے آج کل کے عام حالات ہیں، اللہ ماشاءاللہ جو بچتا ہے، لیکن عام طور پر کوئی پریشانی، مصیبت، خصوصاً کاروبار نہیں چل رہا ہو تو اس میں یہ بدگمانی فوراً ڈال دیتے ہیں لوگ کہ تم پر کوئی بندش ہے، تم پر کسی نے کچھ کرایا ہے. اچھا، یہیں تک بات نہیں کہ کسی نے کچھ کرایا ہے، بلکہ ہم قیاس بھی کر لیتے کہ فلاں نے کرایا ہے. اور عاملوں کا تو پیشہ یہی ہے کہ وہ بدگمانی ڈالتے ہیں، بدگمانی کرواتے ہیں، جو کہ حرام ہے. حرام جس طرح زنا حرام ہے، جس طرح شراب حرام ہے، جس طرح چوری کرنا حرام، جس طرح غیبت کرنا حرام، اسی طرح سے میرے دوستو یہ بدگمانی بھی حرام ہے. تو عاملوں کا بھی اس میں بڑا حصہ ہے کہ وہ بتا بھی دیتے ہیں کہ تمہاری سالی نے یہ کروایا ہے، تمہاری بھاوی نے یہ کروایا ہے، تمہاری نند نے یہ کروایا ہے، تمہاری ساس تمہارے خلاف ہے. غرض گھر میں جھگڑا ہے، ناچاتی ہے، تو ضرور کسی نے کوئی تعویذ گنڈا کیا ہوگا، کوئی عمل کیا ہوگا جو، اور یہ ضرور فلاں کا کام ہے، ضرور فلاں کا کام ہے، حالانکہ جانتے نہیں، کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس. میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ نیک گمانی پر تو اللہ تعالیٰ مفت میں ثواب دیں گے قیامت کے دن، اور بدگمانی پر اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے، دلیل مانگیں گے کہ دلیل لا. دلیل ہمارے پاس ہوگی نہیں، تو میرے شیخ نے فرمایا کہ مفت میں مقدمے میں گردن پھنسائے بدگمانی کرنے والا. تو یہ بدگمانی ایسا مرض ہے جس کا دنیا میں بھی فساد ہے اور آخرت میں تو گناہ، اس کا بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے. اور اسی میں تہمت بھی آ جاتی ہے، تہمت بھی لوگ لگا دیتے ہیں اور آپس میں ناچاکیاں کروا دیتے ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے چغل خوری کی، یہ سارے ایک فیملی ممبر ہے، فیملی بیماری ہے، یہ ایک فیملی گروپ ہے، یہ بیماریوں کا جو مرقع ہے، مجموعہ ہے کئی بیماریوں کا. اس میں غیبت بھی آ جاتی ہے، اسی کے اندر چغلی بھی آ جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة قطاب، چغلی کھانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ بھی اسی کی بھائی بہن ہے سارے. چغلی، غیبت، بدگمانی، تکبر، حسد سب اسی کے ساتھ ہیں. یعنی جس میں بدگمانی کا مرض ہوگا اس میں سارے امراض پائے جائیں. تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے یہاں منع فرمایا کہ بہت سے گمانوں سے بچا کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تو گمان، ایک بدگمانی شیطان اللہ تعالیٰ سے بھی ڈال دیتا ہے جو کہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ سے بھی بدگمانی ڈال دیتا ہے شیطان کہ اللہ تعالیٰ ضرور مجھے عذاب ہی دیں گے، عذاب ہی دیں گے، دوزخ میں ڈال دیں گے. یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتا ہے اور کفر کر بیٹھتا ہے، کیونکہ مایوسی کو کفر قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، ہے نا؟ مایوس ہونا اللہ تعالیٰ سے. اور مایوس کون ہوتا ہے بھائی؟ آنکھ کھول کے کھولو بھائی. اے بھائی آنکھ کھولو، آنکھ خدا کے واسطے آنکھ کھولو، میرا وقت تو قیمتی بناؤ اور آنکھ مت بند کرو. نہ آنکھ بند کرنے والی صورت بنائے کوئی، نہ گردن ڈال کے سنے. گردن ڈال کے، گردن ڈالنا جو ہے وہ سونے والوں کی شباہت، اس میں بات آ جاتی ہے. بزرگوں نے منع فرمایا ہے کہ جیسی شباہت اختیار کرے گا آدمی ویسی حقیقت دل میں اتر جاتی ہے خدا نخواستہ. اس لیے حشاش بشاش ہو کے سننا چاہیے، قریب قریب بیٹھ کے سننا چاہیے، ہوشیار ہو کر سننا چاہیے. تو میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ بدگمانی ایسا مرض ہے کہ شیطان اللہ تعالیٰ سے بھی بدگمان کر دیتا ہے. اور بدگمان کون ہوتا ہے؟ بدگمان وہ شخص ہوتا ہے کہ جو گناہوں پر ڈھٹائی کے ساتھ، اصرار کے ساتھ جری ہوتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، ندامت اختیار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتا. لہٰذا وہ رفتہ رفتہ اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے کہ جب میں اتنے گناہ کر چکا ہوں تو پھر اللہ مجھے کہاں بخشے گے، کیسے بخشے گے. تو یہ بدگمانی اللہ تعالیٰ سے پیدا کر دیتا ہے. اس لیے اگر آدمی نیک اعمال کرے، نیک بن جائے، اللہ کی فرما برداری شروع کر دے، گناہوں کو چھوڑ دے، تو اس کو اللہ تعالیٰ سے نیک گمانی پیدا ہو جائے گی. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف کا حاصل ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نیک گمان پیدا ہو جائے کہ ضرور ہمیں بخش دیں گے. اور نیک گمان اسی کو پیدا ہوگا کہ جو کچھ کام بھی تو کرے گا نا، کام کرے گا، نماز کی پابندی کرے گا، جھوٹ سے بچے گا، چوری سے بچے گا، بدگمانی سے بچے گا، بدنگاہی سے بچے گا، کوشش اپنی کرے گا، اور جو خطا ہوگی، کمزوری ہوگی، اس سے معافی مانگے گا، تو اس کو امید پیدا ہو جائے گی اپنے مالک سے کہ ہمیں بخش دیں گے، نیک گمانی پیدا ہو جائے گی. تو غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تنبیہ فرمائی ہے، ان اکذب الحدیث، سب سے جھوٹی بات ہے یہ کہ بلا دلیل کے کسی بھائی کسی بہن کے متعلق، حتیٰ کہ شیخ سے بھی بدگمان کرا دیتا ہے، شیخ سے بھی بدگمان کرا دیتا ہے، یہ ایسا مرض ہے. یعنی شیخ سے بدگمانی کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے معروم ہو جائے گا، اللہ سے دور ہو جائے گا. یہ اتنے خراب مرض ہے بدگمانی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکذب الحدیث، یہ گمان جو ہے بدگمانی، یہ سب سے جھوٹی بات ہے، کیونکہ اس کے کوئی پیر نہیں ہے. کہتے ہیں نا، جھوٹ کے کوئی پیر نہیں، تو سب سے جھوٹی بات ہے، اس کے پیر نہیں ہے کوئی، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی اساس نہیں ہے. بس ہم نے قیاس کر لیا، شیطان نے دماغ میں ڈالا، اچھا فلاں نے ایسا کیا ہوگا، بس وہ قوی ہوتا جا رہا ہے، قوی ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نصیحت فرمائی، ایاکم والظن، کہ ظن برے گمانوں سے بچا کرو، بدگمانی مت کرو. اور فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ مومنین سے نیک گمان رکھو. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن مفت میں نیکی ملے گی، نیک گمان پر اللہ تعالیٰ دلیل نہیں طلب کریں گے کہ دلیل لاؤ میرے بندے کے متعلق نیک گمانی کی تھی، بلکہ اس سے خوش ہوں گے کہ اس نے میرے بندے کے متعلق نیک گمانی کی. اور بدگمانی پر دلیل دینی پڑے گی تو دلیل کہاں سے لائیں گے؟ لہٰذا بدگمانی کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ اس کا مراقبہ کرے کہ میں بدگمانی تو کر رہا ہوں لیکن قیامت کے دن دلیل مانگیں گے اللہ کہاں سے لاؤں گا، اس لیے بھائی خیریت اس کے اندر ہے. اب ایک احتمال سا باقی رہ جاتا ہے، ایک ہے یقین کا درجہ اور ایک ہے احتمال کا درجہ. تو اگر احتمال کا درجہ ہو تو کوئی حرج نہیں، اس پر اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. یقین کے درجہ آئے اس پہ پکڑ ہے کہ نہیں ضرور اس آدمی نے یہ کام کرایا ہے، ضرور فلاں عورت نے ہم پر کچھ پڑھ کر پھونک دیا ہے. اسی لیے ہمارے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بعض آدمی جو بیویوں کو ستاتے ہیں انہوں نے شکایت کی بیویوں نے کہ شوہر ہمیں ستاتا ہے، ظلم کرتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، تانے دیتا ہے یا لڑائی کرتا ہے یا ہم کو پوچھتا نہیں ہے، تو ہمارے حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ نے یہ وظیفہ بتایا اللہ تعالیٰ کے چار نام، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، اللہ تعالیٰ کے چار نام ہر نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھے اور پھر دعا کرے کہ اللہ اپنے انعام مبارک کے صدقے میں میرے شوہر کے دل میں میری محبت ڈال دیجیے، اور چپکے سے اس کا دم بھی کرے، پھونک مار دے، مگر میرے شیخ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو پھونک جو ہے وہ احتیاط سے مارنا، اس کو پتہ نہ چلے، ورنہ وہ کہے گا کہ ضرور یہ مشہور کوئی عمل کر رہی ہے، پھر تو اور جھگڑا پڑ جائے گا بجائے امن کے، سمجھے بٹے چپکے سے کرنا دم، اگر بیوی ستا رہی ہے یا محبت اس کی کم ہو رہی ہے تو یہ پڑھ کے چپکے سے پھونک مارنا، انہوں نے کہے گا یہ عملیات کر رہے ہیں ہمارے اوپر، لڑائی شروع ہو جائے گی پھر، تو نیک گمانی پر کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے، تو اسی طرح کمیٹی والے کے لیے بھی حضرت نے فرمایا کہ بھائی کمیٹی والے ستا رہے ہوں تو ان کے لیے بھی یہ پڑھے، یا سبو یا قدوس یا غفور یا ودود، کوئی بھی آدمی ستا رہا ہو جب کہیں کوئی آدمی سے اندیشہ ہو کہ ہمارے لیے مشکل یا رکاوٹ پیدا کرے گا، وہاں پر یہ وظیفہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ یہ پڑھ لیا کرو، اور یہ بڑا مجرب ہے، بڑے بڑے کام نکل جاتے ہیں اس سے، تو میرے دوستو بدگمانی سے بہت بچنا چاہیے، اس سے بڑا فساد پیدا ہوتا ہے، اور عام طور پر گھروں کے اندر خواتین میں یہ مرض زیادہ ہے، مردوں میں بھی ہے لیکن خواتین میں یہ مرض زیادہ ہے، کیونکہ نب ہے، باوج ہے، بہو ہے، ساس ہے، ایک گھر میں رہتے ہیں، اسی لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ 100 سال پہلے کی بات ہے، کہ لڑائی آپس میں لڑائی جھگڑے سے بچنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ بہت سی خواتین ایک گھر میں نہ رہے ہیں، کیونکہ خواتین کا ایک ہی گھر میں رہنا بہت سی خواتین کا لڑائی جھگڑے اور فساد کا سبب بنتا ہے، تو جہاں تک ہو سکے الگ تھلگ رہے، معاملات کو الگ کرے، اگر الگ رہنے کی نہیں، ہوتا یہ ہے کہ جہاں نئی شادی ہوئی تو اس کے بعد آتے ہی بہو نے جو ہے اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیا اور بیٹے کو ماں باپ سے الگ کرنے کی کوشش شروع ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے اور فساد، روزانہ شوہر گھر میں آتا ہے تو رونا روتی ہے، اما نے یہ کر دیا، ساس کو اما بھی کہتے ہیں، بعض لوگ ساس امی کہتے ہیں، تو آتی ہی جو ہے ہونا یہ چاہیے کہ بھائی بہو جو آتی ہے لازمی چھوٹی ہوتی ہے، اگر ایک مطبوع ہو اور باقی سب تازے ہوں تو جھگڑا کبھی نہیں ہوتا، جیسا بہو نے کہہ دیا ویسے کر لو، ختم بات، اپنی بڑائی مت جتاؤ، ایک دن آئے گا کل تم گھر کی بڑی ہوگی، پھر تم اپنی مرضی کر لینا، اگر تم آج تابے داری کرو گی ساس کی یا سسر کی یا شوہر کی تو کل تمہاری اولاد تمہاری تابے داری کرے گی، تمہاری بیٹیاں ہیں تو تمہاری بیٹیاں جب سسرال میں جائیں گی وہ بھی تم سے یہی سیکھیں گی کہ بھائی ساس کی اپنی ماں کی طرح عزت کرنی چاہیے، جیسا وہ کہہ دے بیٹا یہ پکا لو جی اچھا، بیٹا یہ چیز یہاں نہ رکھا کرو جی اچھا، بیٹا فلاں کام کر لے کرو جی اچھا، ارے تازہ ہو کر رہنے میں تو مزہ ہی مزہ ہے، حکیم الامت فرماتے ہیں کہ چھوٹا لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا بننے میں حظ ہے، مزہ تو چھوٹا بننے میں ہے، مگر اس حقیقت کو ہم جانتے نہیں، نفسانیت ہے نا وہ بڑا بننا چاہتی، انسان بڑا بننا چاہتا، حالانکہ چھوٹا بننے میں مزہ ہے، آرام سے رہو، جیسا بھاؤ نے کہہ دیا بھائی، ہماری ماں نے کہہ دیا، ہماری ساس نے یہ کہہ دیا اب یہی ہوگا، ہمارے سسر صاحب کی مرضی ہے یہ ہوگا، ہمارے سسر کا مزاج ایسا نہیں، بھائی کیا بات ہے تمہارے گھر میں ایسے، ہم تو ایسے رہتے ہیں، ہاں بھائی ہمارے سسر کا یہ مزاج نہیں ہے، ہمارے ساس کا یہ مزاج نہیں ہے، وہ ہماری بڑی ہے، ہمارے گھر کے وہ بڑے ہیں، اگر تم اس طرح تابع داری کرو گی تو کل کو تمہارے جب بچے بڑے ہوں گے، ایک دن تم گھر کی بڑی ہوگی، تمہارے بیٹے ہیں تو بہو بھی آئے گی، تو وہ تمہاری عزت کرے گی، بہو آئے گی تو تمہاری عزت کرے گی، آج تم ساس کی عزت نہیں کرو گی کل تمہاری بہو تمہاری عزت نہیں کرے گی، وہ بھی تمہیں جوتے کی نوک پہ رکھ لے گی، پھر جیسا تم اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتی ہو، باتیں سناتی ہو، تانے دیتی ہو، وہ بھی تمہیں جوتے کی نوک پہ رکھے گی، پھر خدا نہ خواستہ، تو تابع ہو کر رہنے میں مزہ ہے، عافیت ہے، آرام ہے، سکون ہے، اور ہر آدمی مطبوع بنا ہوا ہے، بڑا بنا ہوا ہے، یہ میری چلے گی, وہ چاہتا ہے میری چلے, تو جگہ ہی جگہ ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ ایک نہ ہوتے, کئی خدا ہوتے, تو سارے کائنات کا نظام درہم برہم رہتا. اللہ ایک ہی ہے, اور جیسی کوئی مثل نہیں ہے, ہے نا. تو یہ ساری کائنات کا نظام اپنی جگہ بالکل صحیح سالم چل رہا ہے. ورنہ دو خدا ہوتے تو جھگڑا ہو جاتا. وہ کہتا میں سورج آج نہیں نکالنا چاہتا, کہتے میں آج نکالنا چاہتا ہوں, کہتے میں تھوڑا ٹائم پہ نکالنا نہیں چاہتا, وہ کہتے نہیں میں تھوڑا ٹائم پہ نکالنا چاہتا ہوں. کیسے چلے گا؟ تو تابع ہو کر رہنے میں سکون ہے, عافیت ہے. اور آگے جو ہم بڑے ہو جائیں گے تو پھر ہماری اولاد ویسے ہی ہمارے ساتھ سلوک کرے گی. ہاں, تو تابع ہو کر رہنے میں مزہ ہے, سکون ہے, عافیت ہے, ورنہ جھگڑے جھگڑے ہیں. تو غرض یہ کہ عورتوں کے اندر یہ بدگمانی کا مرض زیادہ ہوتا ہے کہ ساس نے ہم کو کچھ کرا دیا, یا ننے نے ہم پر کچھ کرا دیا, اس کو ہماری محبت اچھی نہیں لگتی, لہٰذا ناچاتی کروا لی درمیان میں. بات اصل کیا ہے؟ بدگمانیاں. بات اصل کیا ہے؟ بڑا بننا, اپنے کو بڑا ثابت کرنا, اپنی مرضی چلانا. بھائی اگر بڑے ہیں, دیکھو ماں اپنے بچے کو ایک جھاپڑ لگا دے, دس چانٹے لگا دے, لیکن اولاد کیا کرتی ہے؟ ماں ہی کے پاس جا کے چمٹتی ہے. لیکن ساس اگر ذرا سی کوئی بات کہہ دے, اس کو چھری کی طرح لگتی ہے, مجھے یہ کیوں کہا, مجھے ایسا کیوں کہا. تو کیا وجہ ہے؟ بدگمانیاں, بدگمانیاں. بہو آج کل ساس کو اپنی ماں کا درجہ نہیں دینے کو تیار ہے, حالانکہ اس کو ماں کا درجہ دینا چاہیے. اب عورت کا وہی گھر ہے, وہی اس کی ماں ہے, وہی اس کے باپ ہے. دیکھو شوہر کا ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھلایا؟ شوہر کا ادب یہ ہے کہ اگر شوہر یہ کہے کہ اس پہاڑ سے ایک پتھر اٹھا کر اس پہاڑ پر رکھ دے, تو بیوی کو ایسا ہی کرنا چاہیے. کیا مطلب؟ کہ عین اس کی مرضی کے تابع رہنا چاہیے. جی اچھا, جی اچھا, جی میرے سرتاج, یہ ہونا چاہیے. لیکن آج کیا ہے؟ نہیں ایسا کریں گے تو یہ ہو جائے گا, یہ کیوں ہوں, یہ ہم نہیں کرتے, یہ کیا ہے جھگڑا. اور شوہر کا ادب یہاں تک سکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے. اس سے بڑی کوئی بات ہوگی؟ مگر آج لڑائی جھگڑا شوہروں سے, اپنی مرضی چلانا, تو طلاق کرنا, بدگمانی کرنا. جب بچے ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, وہ بھی یہی دیکھتے ہیں, ماں باپ اور وہ لڑتے رہتے ہیں. ماں شوہر کی عزت نہیں کرتی تو نہ باپ کی عزت رہتی ہے, نہ ماں کی عزت رہتی ہے. بچے یہ نہیں سوچتے کہ ہماری ماں بدزبانی کر رہی ہے, بس زبان دراز ہے, زبان چلا رہی ہے, بلکہ باپ کی بھی عزت نہیں کرتی. وہ سمجھتے باپ ہی ہے نا تو ماں بھی ہے. بچے بھی پھر ویسے ہی نکلتے ہیں خدا نہ خاص کا. تو تابع رہنے میں فائدہ ہے, تابع ہونے میں فائدہ ہے. جی اچھا, جیسے کہہ دیا. شوہر کی ماں اپنی ماں کی طرح, شوہر کا باپ اپنے بھائی باپ کی طرح, شوہر کا بھائی اپنے بھائی کی طرح. لیکن شوہر کے بھائی سے سخت پردہ ہے. یہ نہیں ہے کہ بھائی ہیں تو ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, ہنسی مذاق بھی کر رہے ہیں, تو سخت پردہ ہے. ہنسی مذاق منع ہے, نامحرموں سے ہنسی مذاق بے تکلف بھی منع ہے. غرض یہ میرے دوستو, یہ بدگمانی ایسا خبیث مرض ہے کہ جس نے ہمارے گھروں کے اندر, ہمارے معاشرے میں, حتیٰ کہ پوری دنیا میں فساد مچا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خبیث مرض سے پاک ہونے کی توفیق دے, اور ہر مومن سے نیک گمانی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر 99 دلیلیں ہوں, 99 راستے ہوں بدگمانی کے, کہ یقیناً یہی ہے جس نے ہمیں کچھ کرا ہے, یقیناً یہی ہے, لیکن ایک راستہ, ایک احتمال ہو کہ نہیں بھائی ہو سکتا ہے یہ ایسا آدمی نہ ہو, ہم کہ غلط ہے, تو اس ایک احتمال کو پکڑ لو. یہ ہے راستہ امن سے, عافیت سے رہنے کا, اور اللہ کی رضا کا, اللہ کی محبت کو پانے کا. اگر بدگمانی دل میں ہوگی, حرام کام ہوگا, دل حرام کام میں مبتلا ہے, اللہ کبھی نہیں ملے گی, اللہ کی محبت نہیں ملے گی. تو دنیا بھی اندھیری, قبر بھی اندھیری, خدا نہ خواستہ محشر بھی اندھیرا. محشر کیسے اندھیرا ہوگا؟ کہ قبر بھی اندھیری, کہ گناہوں کی, یہ حرام گناہ لے کے جائیں گے خدا نہ خواستہ. اور محشر کیسے اندھیرا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن اظلم ممن افترا علی اللہ, کہ اللہ پر افترا باندھنے سے بڑا, جھوٹ باندھنے سے بڑا کون سا ظلم ہوگا. تو قبر محشر بھی اندھیرا. ظلم ظلمات یوم القیامہ, ظلم جو ہے قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا. اتنا بڑا ظلم ہم کریں کسی بھائی کے خلاف, بدگمانی دل میں رکھ کے لے جائیں, خدا نخواستہ اپنے دل کو بالکل آئینے کی طرح صاف رکھ, ہر مومن کے ساتھ نیک گمانی ہو, کسی سے بدگمانی رکھ کر مت سو, کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ ہمارے دل میں کسی بھائی کے لیے, کسی بہن کے لیے بدگمانی دل کے اندر ہو. تو میرے دوستو اس کی صفائی بہت ضروری ہے. اس کا پہلا علاج تو یہی ہے جو میں نے بتایا کہ اپنے دل میں نیک گمانی, کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نیک گمانی پر نیکی عطا فرمائیں گے, ثواب عطا فرمائیں گے. تو ثواب حاصل, نیک گمانی کر کے ثواب کیوں نہ حاصل کریں, کیا فائدہ ہوگا؟ چلو یہ سوچو کہ اس بدگمانی سے فائدہ کیا ہوگا. دل میں بغض رکھنا, کینہ رکھنا, میں نے بتایا نا یہ ایک بدگمانی کی جو بیماری ہے یہ کئی بیماریوں کا مجموعہ ہے. تو اتنی بیماریاں دل کے اندر لے کے جو ہم خدا نہ خواستہ دنیا سے چلے گئے میرے دوستو, تو ہمارا کیا حال ہوگا محشر میں؟ اندھیرا نہیں ہوگا, اسی طرح پل سرات پہ بھی اندھیرا ہوگا. پل سرات پہ تو وہ نور کام آئے گا, اور نور ہمارے پاس خدا نہ خواستہ نہیں ہوگا تو وہاں معاملہ اٹک جائے گا. ہاں, اس لیے یہ مرض, تکبر, غیبت اور حسد اور کینہ اور جو ہے وہ عجب, سارے امراض کا یہ مجموعہ ہے بدگمانی. تو پوری کوشش کریں کہ ہر مومن سے نیک گمانی رکھے, ہر مومنہ سے نیک گمانی رکھے, ساس اپنی بہو سے نیک گمانی رکھے, بہو اپنی ساس سے نیک گمانی رکھے. بس جی اچھا کرتی رہے, جی اچھا جیسے آپ کا حکم, کوئی مسئلہ نہیں. جب وہ بڑی ہوگی, تم بڑی ہوگی, تم اپنی مرضی چلا لینا, انشاءاللہ تمہیں پھر بہو ایسی ہی ملے گی. اگر تم آج بہو کی عزت کرو گی تو کل تمہیں بہو ایسی ملے گی. بہو ساس کی عزت کرے گی تو بہو کو انشاءاللہ ساس ویسی ہی عزت کرنے والی ملے گی. اور اگر بالکل نہ بھی ملے تو اللہ کا حکم یہی ہے کہ بھائی شوہر کی عزت کرو, شوہر کے ماں باپ کی اپنے ماں باپ کی طرح عزت کرو. تم اللہ کا حکم پورا کرو, تکلیف پر صبر کرو, صبر سے درجہ تمہارا بڑھتا رہے گا. دنیا ہمیشہ تو نہیں رہے گی, دنیا کے غم ہمیشہ تو نہیں رہیں گے. دنیا کی ہر چیز ناپائیدار ہے, یہاں کی خوشی بھی ناپائیدار, یہاں کا غم بھی ناپائیدار, یہاں کی تنگی بھی ناپائیدار, یہاں کی فراخیں بھی ناپائیدار, یہاں کی سلطنت بادشاہ بھی ناپائیدار, یہاں کی فقیری بھی ناپائیدار. تو ناپائیدار چیزوں کے لیے کیا غم کھانا؟ آخرت کا غم کھاؤ, آخرت کا غم کھاؤ کہ میرے اللہ مجھ سے راضی رہیں تاکہ میری آخرت اچھی ہو جائے, میرے اللہ مجھ سے راضی رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس خبیث مرض سے نجات عطا فرمائے. تو ایک تو یہ مراقبہ رکھیں کہ نیک گمانی کر ہمیں مفت میں ثواب ملے گا, تو خیریت کا راستہ, نفع کا راستہ یہ ہے کہ ہمارے مومن سے نیک گمانی رکھیں, چاہے وہ پڑوسی ہو, چاہے وہ دوست ہو, چاہے رشتے دار ہو, گھر والے ہوں, کوئی بھی ہو, نیک گمانی رکھیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بڑے ایک شخص ملا آپ کو اجنبی, آپ نے بڑی نیک گمانی کری ہے, بھائی ذرا ہمارا یہ لاکھ روپیہ رکھنا, ہم ابھی نماز پڑھ کے آتے ہیں, یہ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے. بھائی اپنے اصول ہیں, حفاظت کے اصول اپنی جگہ رکھو, حفاظت کے اصول اپنی جگہ ہو. یہ نہیں کہ اپنا سب کچھ لٹا دیا نیک گمانی میں. نیک گمانی کا مطلب ہے بھائی, نیک گمانی کیا بھائی, اچھا آدمی ہے, ٹھیک آدمی ہے, صحیح آدمی ہے, لیکن اپنی اموال کی حفاظت, اپنے اہل عیال کی حفاظت, وہ تو اپنے ہاتھ میں ہے, اصول پہ تو چلنا ہے. اسی لیے میں سکھاتا ہوں کہ بزرگوں کی بات کہ اگر کوئی شخص قرضہ مانگے تو اتنا قرضہ دو کہ جتنا واپس نہ ملنے پہ تکلیف نہ ہو. سمجھ آ گئی بات؟ قرضہ مانگے تو قرضہ دے دو, اگر دینا ہے اتنا دو کہ اگر واپس نہ ملے تو تکلیف نہ ہو, پریشانی نہ ہو کہ اس کے دروازے پہ چکر لگا رہے ہیں, اتنا قرضہ دے دو. اب اگر صاحب ہمارا اس سے کام نہیں چلے گا, اس سے کہو بھائی ہم اتنا ہی دے سکتے ہیں, آپ دوسری جگہ دے دو, اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورت پوری کرے, یہ ہے اصول. تو ایک موقع یہ مراقبہ کرنا ہے, جب بھی کسی سے بدگمانی پیدا ہو کیا مراقبہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نیک گمانی پر مفت میں دلیل عطا فرمائیں, نیکی عطا فرمائیں گے, اور بدگمانی پر پکڑ لیں گے. تو خیریت کا راستہ کیا ہے کہ ہم نیک گمانی رکھیں. دوسری یہ کہ جس سے بدگمانی پیدا ہو اس کے لیے دعا کرے, دعا کرے. دل تو نہیں چاہے گا کیونکہ اس سے دل میں کینہ آ گیا, بدگمانی سے کینہ آ جاتا, تو لیکن آپ اس کے لیے نفس کی مخالفت کریں, نفس کی مخالفت, کہ اس کے لیے اس کی اچھائی کے لیے, بھلائی کے لیے, اس کی روزی کے لیے, اس کی اولاد کے لیے آپ دعا کریں. تھوڑے ہی دن کے اندر بدگمانی بھی جاتی رہے گی اور آپ کا دل ہلکا پھلکا ہو جائے گا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کی خوبیاں دیکھیں, ہم لوگوں کی خوبیاں پیدا کریں, عیب نہ دیکھیں. اس سے بھی بدگمانی کا علاج ہو جاتا ہے, نیک گمانی پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر مومن سے نیک گمانی کی توفیق عطا فرمائے, اور بدگمانی جو کہ حرام ہے اللہ تعالی اس حرام کام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہمارے دلوں سے تمام اخلاق رذیلہ کو, دلوں کو پاک کر دے اخلاق رذیلہ سے. الحمد للہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں معاشرت کی چند سنتیں. سلام کرنا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی سنت ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے. اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے, خواہ اسے پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو, کیونکہ سلام اسلامی حق ہے, کسی کے جاننے اور شناسائی پر موقوف نہیں. بخاری اور مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گزر بچوں پر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا. اس لیے بچوں کو بھی سلام کرنا سنت ہے. سلام کرنے کا طریقہ, سنت طریقہ یہ ہے کہ زبان سے السلام علیکم کہے, ہاتھ سے یا سر سے یا انگلی کے اشارے سے سلام کرنا یا اشارے سے جواب دینا سنت کے خلاف ہے. اگر دوری ہو تو زبان اور ہاتھ دونوں سے سلام کرے. اگر دور ہے کوئی شخص اور سلام کرنا ہے تو زبان سے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے اور ہاتھ کا اشارہ بھی کر دے تاکہ اس سے معلوم ہو کہ بھائی یہ اس نے مجھے سلام کیا ہے. اور جواب دینے والا وعلیکم السلام کہنا اس کو واجب ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واجب ہے. اگر گناہ جواب نہ دے گا تو گناہ ہوگا سلام کا جواب نہ دینے کا. اگر سلام نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن جب کسی نے سلام کر لیا تو اس کو جواب دینا سامنے والے کو واجب ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا جواب دینا واجب ہے. وعلیکم السلام کہنا, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے سامنے والا بھی کہہ رہا ہے السلام علیکم, ادھر سے بھی کہہ رہے ہیں السلام علیکم, تو جس نے پہل کی تھی اس کو تو ثواب مل گیا سلام کرنے کا, لیکن جس نے جواب نہیں دیا اس کو گناہ ہو گیا. آج کل یہ بہت ہوتا ہے, ادھر سلام کیا ادھر سے بھی سلام کیا, تو وعلیکم السلام کہنا واجب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها, أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. فاطر السماوات والأرض, أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي, لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي, لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي, لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. إلى العالمين, هر مسلمان کو خوشحالی عطا فرما, بہت ہی آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما. اس کو تنگی اللہ اس کو فراقی برکت عطا فرما. اللہ جو بیمار ہے ان کو صحت عطا فرما. اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے فرمائش کی ہے, نہیں بھی کی, تمنا رکھتے تھے نہیں بھی رکھتے, اے اللہ سب مسلمانوں کو دونوں جہان کی خیریں اور بھلائیاں عطا فرما. دونوں جہان کے شرور و فتن سے حفاظت فرما. جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے, اے اللہ اپنے کرم سے ان کو نیک اور صالح, اللہ والے, محبت والے, ایثار و قربانی سے دینے والے رشتے عطا فرما. جن کے رشتے ہو چکے اللہ ان کو آپس میں خوب پیار محبت اور مبت عطا فرما. تمام خاندانوں میں اللہ آپس میں اس نے رفاقت نصیب فرما، محبت اور مودت نصیب فرما، اتفاق نصیب فرما، اولاد صالحہ سے نوازش فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنا 100% مطیع اور فرما بردار بنا لے. اے اللہ ایک لمحہ بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں بلکہ ہر لمحہ ہم آپ پر فدا کریں. ایسا ایمان و یقین ہم سب کو عطا فرما، ہم سب کو ہماری اولادوں کو جذب فرما اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما. میرے مشائخ کے درجات بے حد بلند فرما. اے اللہ ہم کے آل و اولاد اور اہل عیال ان سب کو بھی اللہ صاحب ان کو بھی صاحب اخوہ نسبت بنا. اے اللہ اپنے خص الخواص میں اپنی مہربانی سے ہمیں شامل فرما. اے اللہ سلام کی ایمان سلام کی اعضاء کے ساتھ اے اللہ زندہ رکھیے، اور سلام کی ایمان سلام کی اعضاء کے ساتھ موت دینا، اور اے اللہ اس نے خاتمہ مقدر فرمانا، اور اے اللہ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام جنت الفردوس اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فوز عطا فرمانا. اے اللہ اپنی لقاء کا شوق نصیب فرما، اپنے دیدار کا شوق نصیب فرما، اور اللہ آپ اس نعمت سے اللہ ہر مومن کو ہر مسلم کو بہرور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین. Thank you.